السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب 10 حدیث نمبر 16 صحیح بخاری. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. باب نمبر 10 باب علامۃ الایمانی حب الانصار. انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے. اور ہم کس چیپٹر میں ہیں؟ کتاب الایمان میں ہیں. ابھی تک ہم کتاب الایمان ہی میں ہیں اور کتاب الایمان میں امام بخاری وہ تمام احادیث لے آئے ہیں جس کا تعلق جس کا ریلیشن ایمان سے ہے. اور جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے بلکہ عمل کا بھی نام ہے. اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح، یہ تین چیزیں ہم نے پڑھی تھی. اور یہ تینوں چیزیں ہونا ضروری ہے تبھی ایمان قابل قبول ہے، ادروائز نہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں حدیث. آپ چاہیں تو دہراتے جائیں یا آپ کی کلاس ٹیچر بھی آپ کو دہرا دے گی حدیث. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی عبداللہ ابن عبداللہ بن خبیر اخبرنی عبداللہ ابن عبداللہ ابن جبیر قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیات الایمانی حب الانصار و آیات النفاق بغض الانصار. ایک بار صرف متن دیکھ لیجئے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیات الایمانی حب الانصار و آیات النفاق بغض الانصار. ہم سے بیان کیا ابو الولید نے، کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے، کہا مجھ کو خبر دی عبداللہ بن جبیر نے، کہا میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی انس بن مالک نے کس سے سنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی نشانی انصار سے محبت رکھنا ہے اور نفاق کی نشانی انصار سے بیر رکھنا ہے. ایکچولی یہ حدیث انصار کی فضیلت میں ہے. اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انصار نے بہت بڑی قربانی دی تھی. اگلی حدیث بھی انہی کے بارے میں دیکھا جائے تو انصار نے دراصل اس وقت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ انوائٹ کرنا پورے عرب سے ٹکر لینے کے برابر ہے. اور عرب سے ٹکر لینے کا مطلب یہ تھا کہ جنگ کی دعوت، یعنی پورا کا پورا عرب مدینہ کے خلاف ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے قربانی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ انوائٹ کیا، ہجرت کے لیے کہا کہ آپ ہمارے یہاں آ کر رہیں اور ٹھہریں، ہم آپ کی مدد کریں گے. اور چونکہ انصار نے مدد تو کی تھی لیکن قریش کا معاملہ یہ تھا یا عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے اوپر کسی اور کی حکومت گوارا نہیں کر سکتے تھے. اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی انصار سے کہہ دیا تھا کہ تم مدد تو کر رہے ہو لیکن حکومت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اسی بنا پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت سعد نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ایک خلیفہ انصار میں سے ہو اور ایک خلیفہ مہاجرین میں سے ہو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو لے جا کر ایک طرف کہا تھا کہ تم جانتے ہو تم سے اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ قریش کبھی بھی تم لوگوں کی سرداری پر ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے. قریش کے بلکہ عرب، اور عرب انہی کی اتباع کریں گے یا انہی کی خلافت پر جمع ہوں گے جو کہ ان کے قبائل میں سے تعلق رکھتا ہو، قبائل سے تعلق رکھتا ہو. اور یہ بات بالکل درست تھی کہ کتنی بھی ان کے اندر، یعنی وہ اسلام لا چکے تھے اور اسلامی تعلیمات ان کے اندر آ چکی تھیں، لیکن وہ اپنا امیر اسی شخص کو چنتے جو کہ ان کے قبیلے میں سب سے زیادہ بہترین قبیلہ مانا جاتا تھا، اور وہ قریش کا ہی قبیلہ تھا. تو بہرحال یہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ بعد میں انصار کی ویلیو کم ہو جائے گی، لوگ ان کو وہ درجہ نہیں دیں گے جیسے کہ وہ حقدار ہیں. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب بعد میں جو لوگ خلیفہ بنتے گئے اور جو لوگ اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اتنا فالو نہیں کرتے تھے انہوں نے اسی طرح سے کیا کہ انصار کو وہ اہمیت نہیں دی اور اللہ کے رسول یہ بات جانتے تھے کہ ایسا ہوگا تو اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ انصار سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا. اس سے انصار کی بہت زیادہ فضیلت معلوم ہوتی ہے. اور سیرت ہم لوگوں نے پڑھ رکھی ہے, آپ جانتے ہوں گے جب غزوہ حنین کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نئے نئے ایمان والوں کو یا بھی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اسلام کی طرف راغب ہو گئے تھے ان کو اللہ کے رسول نے وادیوں کی وادیاں دے دی جانوروں سے بھری ہوئی, تو یہ دیکھ کر چند انصار نوجوان لڑکوں کے ذہنوں میں خیال آیا کہ اچھا اللہ کے رسول تو اپنے والوں میں آ کر بالکل انہی کے ہو کر رہ گئے ہیں اور ہمیں بالکل فراموش کر دیا ہے, اور قربانیاں تو ہم نے دی ہیں اور مال یہ لوگ لے جا رہے ہیں. تو ان کے دل میں جب ایسا خیال آیا اور یہ بات اللہ کے رسول کو کسی صحابی انصار صحابی نہیں بتائی, انصاری صحابی نے, کہ اللہ کے رسول ہم میں سے چند نوجوان لڑکے جو کہ نادان ہیں اس طرح کی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں, اور اے اللہ کے رسول جو سابقون ہیں ان کے دل میں ایسا کوئی خیال نہیں ہے. تب اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا انصار کو جمع کرو اور صرف انصار ہوں گے اور میں, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوگا وہاں پر. سب انصار کو ایک جگہ جمع کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے, آپ نے ایک ایک بات گنواتے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان پر احسان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل جوڑ دیا, ان کو شیر و شکر کر دکھایا, آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچا لیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت دی انصار کو. وہ سب گنواتے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جواب دیتے گئے کہ ہاں یا رسول اللہ بالکل سچ کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اے انصار تم یہ بھی تو کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے رسول آپ تنہا تھے, آپ کو سب نے ریجیکٹ کر دیا تھا, آپ کو آپ کی قوم نکالنے پر تلی ہوئی تھی, آپ کی جان کی دشمن ہو گئی تھی اور کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا, اس وقت ہم نے آپ کا ساتھ دیا. تم کہہ سکتے ہو انصار تم حق بجانب ہو گئے اگر تم یہ کہو گے کہ تم نے بھی قربانیاں دی ہیں ساتھ میں. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چند تھوڑے سے سکوں کے عوض یا چند دنیاوی چیزوں کے عوض جو میں نے ان لوگوں کو دے دی جن میں وہ خوش تھے, تو کیا تم اس بات پر مجھ سے ناراض ہو گئے؟ اے انصار کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ لوگ تو لے جائیں بھیڑ بکریاں درہم اور دینار اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ سبحان اللہ, کیا اللہ کے رسول کا انداز بیان, آپ خود سوچیں, یہ تو ہم کہہ رہے ہیں ہماری تو زبان میں کوئی ایسی تاثیر نہیں ہے, جب اللہ کے رسول کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہوں گے تو کیا حال ہوا ہوگا انصار کا. کہا جاتا ہے اس قدر روئے سارے کے سارے انصار, اس قدر روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو غلط, یعنی اللہ کے رسول کے اس بات سے میں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی کو جان بوجھ کر غلط فہمی میں مبتلا نہیں رہنے دینا چاہیے, اس کی غلط فہمی دور کر دینا چاہیے. اور دوسری بات, ہمیں وہ ٹرک آنا چاہیے, بات کرنے کا طریقہ سلیقہ آنا چاہیے کہ ایسے ہمارے الفاظ ہوں جو مختصر ہوں لیکن جامع ہوں, جس سے سامنے والے کا دل ہم جیت سکیں. سبحان اللہ, تو یہ انصار کی فضیلت کا ہمیں پتہ چلتا ہے, اور خاص طور سے یعنی باقاعدہ کلیئر الفاظ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ کیوں دل چاہتا ہے نا ہمارا, جب بھی ہم انصار کا ذکر پڑھتے ہیں کیسے ٹھنڈک سے دل میں اترتی ہے. آپ کبھی اس کا تجربہ کریں گے جب آپ مدینہ جائیں گے. الحمدللہ مکہ کی تو خوبصورتی بالکل نرالی ہے, اور مکہ میں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جلال, اللہ تعالیٰ کا ہمیں ایک وہ نظر آتا ہے شارع قدرت اللہ تعالیٰ کی, کہ کیسے مسلسل سب طواف میں لگے ہیں اور مسلسل ہر ایک کو بس یہی فکر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے خوش کروں اور راضی کروں. سب ایک ہی دھن میں لگے ہوئے ہیں, سب دنیا کے فکروں سے اور غم سے آزاد ہیں. جب آپ مکہ سے واپس مدینہ آتے ہیں تو مدینہ میں جو آپ کو ایک ٹھنڈک, ایک سکون ملتا ہے, ایک عجیب سا, یعنی وہاں پر ایک ایسا لگتا ہے کہ وہاں کی فضا ہی ایسی ہے جس میں مدد کرنے کا جذبہ موجود ہو. وہاں کی ہوائیں, وہاں کی فضا, وہاں کی مہک ایسی لگتی ہے کہ جیسے یہاں کی ہوائیں بھی آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں, جیسے انصار نے مدد کی تھی. اور اتنے ٹھنڈے مزاج کے وہاں کے لوگ ہیں, جو وہاں کے پرانے رہنے والے ہیں ٹیکسی ڈرائیورز وغیرہ, ان سے کبھی آپ کو واسطہ پڑا ہو تو آپ خود یہ بات کو جان سکیں گی اور سمجھ سکیں گی کہ کتنے نرم دل ہوتے ہیں وہ لوگ, کس قدر ہمدردی کا اور محبت کا جذبہ ہوتا ہے ان کے اندر ایک دوسرے کو مدد کرنے کا. کیوں؟ ان کا نام ہی انصار تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کا نام انصار رکھ دیا. تو انصار سے بغض تو وہی شخص رکھ سکتا ہے جو کہ منافق ہے, اور انصار سے محبت تو ایمان کی علامت ہے. کیسے انہوں نے ہمارے رسول کا ساتھ دیا تھا, کیسے انہوں نے اللہ کے رسول کی مدد کی تھی, خود جاگتے تھے اور مہاجر سوتے تھے, اپنے منہ کا نوالا نکال کر مہاجرین کو دے دیا تھا، اپنی دولت، اپنی جائیداد، سب کچھ انصار کے سپرد کر دی، تو پھر کیوں نہ ان کی محبت ایمان کا حصہ ہوگی، اور پھر کیوں نہیں ان سے بغض نفاق کا حصہ قرار پائے گا؟ تو بہرحال انصار سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اس لیے اس کو امام بخاری اس چیپٹر کے تحت لائے ہیں، کتاب الایمان کے تحت، کیونکہ اس میں ایمان کی بات کی گئی ہے، باب 11، اور اس کا کوئی نام نہیں دیا ہے، اوپر ہی کے عنوان سے اس کو جوڑا گیا ہے، کیونکہ اس میں بھی انصار ہی کی بات آئی ہے. حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب عن الزہری قال اخبرنا ابو ادریس عید اللہ ابن عبداللہ ان عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ وکان شہید بدرن وهو احد النقباء لیلۃ العقبۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحوله اصابۃ من اصحابی بایعونی علی ان لا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تاتوا ببہتانا تفترونه بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف فمن وفمنکم فاجره علی اللہ ومن اصاب من ذلك شیئا فعوقب فی الدنیا فهو کفارۃ اللہ ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله وان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فبايعنه على ذلك. ہم سے بیان کیا ابو الیمان نے، کہا ہم کو خبر دی شعیب نے، انہوں نے زہری سے کہا ہم کو خبر دی ابو ادریس عائض اللہ بن عبداللہ نے، ان سے بیان کیا عبادہ بن صامت نے، اور یہ عبادہ وہ تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے، اور عقبہ کی رات میں وہ بھی ایک نقیب تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا. عقبہ کی رات یہ وہ رات ہے جبکہ یہ انصار حج کے موقع پر آئے تھے، جو دوسری بیعت عقبہ ہوئی تھی گھاٹی میں، اور وہاں پر اللہ کے رسول ان سے بیعت لی تھی جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کا وعدہ کیا تھا، اور کہا تھا کہ آپ مدینہ آ جائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے. تو اس وقت اللہ کے رسول نے ان سے بیعت کی تھی، اور یہ صحابی وہ تھے انصاری میں سے جو کہ بدر میں بھی شامل تھے، اور ان 12 نقیبوں میں سے ایک نقیب تھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے 12 نقیب مقرر کیے تھے موسیٰ علیہ السلام کی طرح، جب آپ نے ان سے بیعت لی تھی عقبہ کی گھاٹی عقبہ میں حج کے موقع پر، اور 12 لوگوں کو نقیب مقرر کیا تھا، یعنی نگران. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ان کی ایک جماعت آپ کے ارد گرد موجود تھی، تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ گے، اور چوری نہ کرو گے، اور زنا نہ کرو گے، اور اپنی اولاد کو نہ مارو گے، اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کے سامنے جان بوجھ کر کوئی بہتان بنا کر نہیں اٹھاؤ گے، اور نیک کاموں میں نافرمانی نہ کرو گے، پھر جو کوئی تم میں یہ اقرار پورا کرے اس کا ثواب اللہ پر ہے، اور جو کوئی ان گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے ہو اسے دنیا میں اس کی سزا مل جائے تو اس کا گناہ اتر جائے گا، یعنی اگر حد اس پر پڑ جاتی ہے تو، اور جو کوئی ان گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے پھر اللہ دنیا میں اس کو چھپائے رکھے تو وہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے آخرت میں بھی اس کو معاف کر دے، اور اگر چاہے عذاب کرے. پھر ہم نے ان باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی. یعنی جب یہ لوگ آئے تھے وہاں پر، بیعت عقبہ ثانیہ کا یہ واقعہ ہے، جس وقت ان لوگوں نے بیعت کی تھی تو چونکہ یہ ایمان لے آئے تھے اور ساتھ میں انہوں نے بیعت بھی کی تھی، تو ایمان کے ساتھ یہاں پر اس حدیث کو اس لیے لایا گیا ہے کہ ایمان سے زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. تو اللہ کے رسول نے کس کس بات پر بیعت لی؟ کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کہ سب سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، دوسرے چوری نہ کرے، تیسرے زنا نہ کرے، چوتھا اپنی اولاد کو نہ مارے، یعنی اس ڈر سے کہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھائے گی، یعنی مفلسی کے ڈر سے، اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کے سامنے جان بوجھ کر کوئی بہتان بنا کر نہ گھڑے. یعنی یہ اکثر عورتوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر یا کسی کے خلاف اس طرح سے بہتان گھڑتے ہیں، تو اس کو بھی منع کیا گیا ہے کہ بہتان نہ گھڑا جائے. یہ بھی ایک ایمان والا ہونے کی نشانی ہے. اور نیک کاموں میں نافرمانی نہ کرو گے، پھر جو کوئی تم میں سے اقرار پورا کرے اس کا ثواب اللہ پر ہے. ان اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اگر ہر کوئی اس پر عمل کرتا ہے، ان پوری چیزوں پر ایمان لاتا ہے، اقرار کرتا ہے، تو یہ پھر اس کا اجر دینا اللہ کے ذمے واجب ہو گیا، یعنی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اسے اجر دے گا. اور اگر کوئی ان گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے، اور اگر اس کو اس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے یعنی وہ حد کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے تو اس کا گناہ اتر جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں حد کا لگ جانا گناہوں سے پاک ہو جانا ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں زنا کے لیے جو سنگسار کیا جاتا ہے تو اس سے دنیا میں ہی وہ سمجھے گناہ ختم ہو گیا. اور پھر جو کوئی ان گناہوں کو کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو چھپائے رکھے تو وہ اللہ کے حوالے ہے. اگر چاہے تو آخرت میں بھی اس کو معاف کر دے اور اگر چاہے تو عذاب کرے. اور ان باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بیعت کر لی, یعنی صحابہ اکرام نے, انصار نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان دراصل یہ ہے. اور یہ انصار کی فضیلت کیوں آئی ہے اور انصار کو کیوں اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے, کیونکہ انہوں نے ان باتوں پر اللہ کے رسول سے بیعت کی تھی اور اس کو وہ نبھاتے رہے آخر وقت تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے نافرمانی نہیں کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہے اور جو کچھ دین اللہ کے رسول لے کر آئے تھے اس پر انہوں نے ایز اٹ از عمل کرنے کی کوشش کی. تو یہ انصار دراصل ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے اور ان کی اتباع ہم پر لازمی ہے, ان سے محبت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت کی تھی آپ کے ہاتھ پر وہ ان باتوں پر تھی کہ تمام کام وہ نہیں کریں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں عمل بھی شامل ہے, بغیر عمل کے ایمان قابل قبول نہیں. ایک شخص زبان سے کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ اور پھر وہ جو چاہے کرے, جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا رہے, دراصل اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہی نہیں ہوئی, ایمان اس کے دل میں اترا ہی نہیں. کیونکہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو وہ اپنے عمل سے بھی ثبوت پیش کرے, ٹھیک ہے نا. پھر آگے کی حدیث ہے باب 12, باب من الدین الفرار من الفتن, فتنوں سے بھاگنا دینداری ہے. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن عبد الرحمن بن عبداللہ بن ابی سعصا عن ابیہ عن ابی سعید بن الخدری انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن. فتنوں سے بھاگنا دینداری ہے. ہم سے بیان کی عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے, انہوں نے امام مالک سے, انہوں نے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی سعصا سے, انہوں نے اپنے والد عبداللہ سے, انہوں نے ابو سعید خدری سے, انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کے پیچھے پیچھے پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کے مقاموں میں وہ اپنا دین فتنوں سے بچاتے ہوئے بھاگتا پھرے گا. ایکچولی قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ہیں کہ فتنے قیامت کے وقت ایسا ہوگا کہ فتنے بارش کی طرح برسیں گے اور اپنے دین کو بچانے کے لیے انسان کو پہاڑوں اور جنگلوں کی یہ پہاڑوں اور جنگلوں میں پناہ لینی پڑے گی. اس قدر فتنے عام ہو جائیں گے کہ صبح کو ایک شخص مسلمان ہوگا تو شام کو وہ کافر ہو جائے گا, یا شام کو کافر ہوگا تو صبح کو مسلمان, یعنی اس قدر آزمائشیں آتی رہیں گی. جیسے ہم سب جانتے ہیں دجال کے بارے میں بھی ہم نے سنا کہ دجال اس کی دوزخ جنت ہوگی اور اس کی جنت دوزخ ہوگی, اور وہ اناج کے ڈھیر پیدا کر دے گا اور لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے. لیکن یہ سب کیا ہوگا, آزمائش ہوں گی, فتنے ہوں گے. تو فتنے کیا ہوتے ہیں, یا فتن کس کو کہتے ہیں, کہ جس کی وجہ سے انسان آزمایا جائے, اور آزمائش میں انسان کھل کر سامنے آ جاتا ہے, یعنی اس کے دل کے اندر کیا ہے, اس کے ارادے کیا تھے, وہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے انسان پہاڑوں میں چلا جائے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ زبردستی آپ اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالے رکھے. جیسے کہ دجال ہی کی حدیث کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں تقریباً 40 سے زیادہ احادیث ہیں دجال کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ جب تمہیں پتہ چلے کہ دجال کا ظہور ہوا ہے تو تم جان بوجھ کر اسے دیکھنے کے لیے نہ نکل پڑو, یعنی وہ جہاں ہے وہاں جانے کے لیے تم تیار نہ ہو جاؤ, اس سے اسی طرح سے دور رہو, بچتے رہو, کیونکہ پتہ نہیں نا جب جائیں گے تو ہو سکتا ہے فتنے میں پڑ جائیں, اس لیے دور رہنے کے لیے کہا گیا. اسی طرح سے جب کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو بعض اوقات انسان زبردستی اس میں کود پڑتا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا جیسے وہ ریفری کی مثال ہمیشہ ذہن میں آتی ہے کہ وہ جو فائٹنگ میں ریفری ہوتا ہے کشتی وغیرہ میں, آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض اوقات کتنا برا اس کا حال ہوتا ہے کہ اسی پر ایک گھونسا پڑ جاتا ہے زبردستی میں, اور بیچارہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ جاتا ہے، بلکہ اس کا منہ بھی سوج جاتا ہے۔ جب دو لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہو تو بعض اوقات ٹھیک ہے چھڑانے کے لیے اور صلح کرانے کے لیے تو جائے جائے، لیکن بلا وجہ لوگ آپ دیکھو گے کہ ایک جمگھٹا بنا لیتے ہیں لوگ اور وہاں کود پڑتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، زبردستی کھڑے رہ کے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یا تو وہاں جائیں تو ان کو چھڑا دیں، یا پھر وہاں جائیں ہی نہ، اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کریں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات لوگ اسی وجہ سے پولیس کے چکروں میں بھی پڑ جاتے ہیں، کہ پولیس کو جب پتہ چلتا ہے کہ اچھا فلاں لڑائی جھگڑے کے وقت یا فلاں قتل کے وقت یہ سارے لوگ وہاں موجود تھے، اب پولیس ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ تو بلا وجہ آپ نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا نا، کیوں کھڑے تھے وہاں پر، وہاں سے اس وقت ہٹ جانا چاہیے تھا۔ تو اسی لیے فتنوں میں زبردستی کودنا نہیں چاہیے، یہ فتنے جب ہوں تو اس وقت ان فتنوں میں زبردستی انوالو نہیں ہونا چاہیے انسان کو، بلکہ ان فتنوں سے دور جانا چاہیے، بھاگنا چاہیے، فرار حاصل کرنا چاہیے، تاکہ جب انسان اپنی آنکھوں سے یہ سارے فتنے دیکھتا ہے تو اس میں اس کا خود کا انوالو ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ خود ان فتنوں میں انوالو نہ ہو جائے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ فتنوں سے دور رہنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے، یہ دینداری ہے، اہم دینداری ہے۔ یہ ایک بار حدیث کا متن دیکھ لیتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعاف الجبال ومواقع القدر یفر بدینه من الفتن، کہ وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہتر مال بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے پیچھے پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کے مقاموں میں وہ اپنا دین فتنوں سے بچاتے ہوئے بھاگتا پھرے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت دو مسلمان گروہ آپس میں لڑ پڑے تھے، جو دو بڑی جنگیں ہوئی تھی، جنگ جمل اور جنگ صفین، اس وقت بہت سارے صحابہ کرام دور دراز کے علاقوں میں چلے گئے تھے، مضافات میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کو ہمارا دین بچانا ہے، کیونکہ دو مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، اور پھر ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی ایک کی طرف سے تو آپ کو ہونا پڑے گا، لیکن مارے جائیں گے کون، مسلمان ہی، تو یا تو بہتر ہے ان میں صلح کرا دی جائے یا وہاں سے ہٹ جایا جائے اگر وہ نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ فتنوں سے بھاگنا دینداری ہے، یا فتنوں سے بچنے کے لیے لوگ اپنے دین کو بچاتے ہوئے دور دراز کے علاقوں میں نکل پڑیں گے۔ تو یعنی یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اپنے دین کو بچانا کیا ہے، ایمان کو بچانا ہے، کیونکہ ایمان اور دین سب ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ باب 13، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا جاننے والا ہوں۔ وان المعرفت فعال القلب لقول اللہ تعالی ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبده عن هشام عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرهم امرهم من الاعمال بما يطيقون قالوا انا لسنا كهيئتك يا رسول الله ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول ان اتقاكم واعلمكم بالله انا۔ اور معرفت یقین دل کا فعل ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لیکن ان قسموں پر تم کو پکڑے گا جو تمہارے دلوں نے جان بوجھ کر کھائیں۔ ہم سے بیان کیا محمد بن سلام بیکندی نے، کہا خبر دی ہم کو عبدہ نے، وہ ہشام سے، وہ اپنے والد سے، اور وہ حضرت عائشہ سے۔ اور یہ ہشام ایکچولی کون ہے، ہشام بن عروہ ہے، اور عروہ بن زبیر یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے، یعنی زبیر بن عوام کے بیٹے، اور عروہ کے بیٹے ہشام، تو یہ ایک چین ہے اصل میں۔ اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو کوئی حکم دیتے تو انہی کاموں کا حکم دیتے جن کو وہ کر سکتے، یعنی صحابہ کرام کے اندر اتنی استطاعت ہوتی کہ وہ کام وہ کر سکے، عمل کر سکیں۔ تو وہ عرض کرتے ہیں، صحابہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرح تھوڑے ہیں، آپ کے تو اللہ نے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول ہم کو مزید اور کچھ کرنے کی اجازت دیجیے، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی بغیر کھائے پیے مسلسل روزے رکھنا، تین تین دن، چار چار دن۔ جب صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں بغیر افطار کیے، تو ہمیں بھی رکھنے دیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ تم وہی عمل کرو جو تم کر سکتے ہو، اس کے پیچھے نہ پڑو جس کی تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے۔ تو یہاں پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے کہ تم وہی عمل کرو جو تمہارے اندر جس کی طاقت ہے، تو صحابہ کہتے کہ اللہ کے رسول، آپ کے تو سب گناہ بخشے ہوئے ہیں اگلے پچھلے، آپ تو معصوم انل خطا ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں آپ اس سے زیادہ کی عمل کی توفیق دیتے، یعنی ہم اور اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا عبداللہ بن عمر نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول میں کتنی نماز پڑھوں یا کتنے روزے رکھوں یا قرآن کا انہوں نے پوچھا تھا، سوری میں بھول رہی ہوں ابھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اتنا پڑھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس سے بھی زیادہ اس کی استطاعت رکھوں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اتنے دن میں پڑھ لیا کرو۔ آپ کہتے گئے یہاں تک کہ آپ سے ہم 3 دن تک آ گئے، قرآن ہی کی بات ہے کہ 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہ کرو، یعنی 3 دن میں تم قرآن پڑھ سکتے ہو مکمل، اس سے زیادہ جلدی میں نہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اتنے ہی عمل کی بات کہتے یا حکم دیتے جتنا کہ وہ کر سکتے تھے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما یطیقون، کہ جتنی کہ وہ طاقت رکھتے تھے اتنے ہی عمل کا حکم دیتے تھے۔ قالو، تو پھر اس پر صحابہ کہنے لگے، ان لسنا کہیئتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کی طرح تھوڑی ہیں اور آپ کے تو کیا ہے، ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تاخر، آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالی نے معاف فرما دیے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آپ دیکھیں، فیغضبوا حتی یعرف الغضب فی وجہہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر اتنا غصہ ہوتے کہ آپ کے چہرے پر غصہ ظاہر ہو جاتا۔ پھر آپ نے فرمایا، ان اتقاکم و اعلمکم باللہ انا، کہ تم کو معلوم نہیں تم سب میں زیادہ پرہیزگار اور اللہ کو زیادہ جاننے والا میں ہوں، یعنی جتنا تمہیں کہا جا رہا ہے تم اتنا ہی کرو، اسی سے تمہارے بارے میں پوچھ ہوگی، اس سے زیادہ کی پوچھ نہیں ہوگی، کہ تم نہیں جانتے کہ میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ یعنی اگر ایسا ہوتا کہ میں تم کو کم کاموں کا حکم دیتا اور خود زیادہ کر لیتا، تو مجھے تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈر ہے، میں تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں کیوں تم لوگوں کو کم کام کا حکم دوں گا، تم سے وہی کہا جا رہا ہے جتنی کہ تمہاری استطاعت ہے، لہٰذا تم وہی کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنا اور ایز اٹ از کرنا، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ اپنے طور سے کچھ زیادہ چیزیں اس میں انوالو کر لینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو کافی نہ جاننا، کہ اچھا چونکہ اللہ کے رسول نے بتائے ہیں تو آپ تو نبی تھے، آپ کے تو سارے گناہ معاف تھے، آپ بخشے بخشائے تھے، ہم تو انسان ہیں، ہم کو تو اس سے کچھ زیادہ کرنا چاہیے، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس سے کیا ہے، انسان کے فتنے میں پڑنے کا ڈر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ایکسٹرا کام کرنا، جتنا بتایا گیا کام ہے اس سے ایکسٹرا کرنا، یہ انسان کو فتنوں میں ڈال دے گا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ اللہ کو جاننے والے تھے، ہم سے زیادہ تقویٰ والے تھے، اور اللہ کے رسول یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے اور کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایمان کی علامت ہے کہ جتنا حکم دیا جائے اتنا ہی کیا جائے، جتنی اپنی استطاعت ہو اسی کے مطابق عمل کیا جائے، زبردستی ایکسٹرا چیزیں کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ باب 14، بابو من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقا فی النار من الایمان، جو شخص پھر کافر ہو جانے کو اتنا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالا جانا، وہ سچا مومن ہے۔ یعنی ایمان کے ہونے کی علامت کیا ہے، یہ سچا مومن ہونے کی علامت کیا ہے، کہ اس کو کفر پر لوٹنا اتنا ہی ناگوار ہو جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا۔ اور ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ آگ میں ڈالا جانا ہم میں سے کسی کو پسند نہیں ہے، ہم تو اپنی معمولی سے ایک انگلی آگ پر نہیں رکھ سکتے، تو پھر پورا جسم کیسے ڈالا جائے گا یا کیسے برداشت کرے گا انسان۔ تو پیچھے ہم ایمان کی حلاوت میں پڑھ چکے ہیں یہ حدیث، لیکن تھوڑے سے الفاظ کے اضافے کے ساتھ اس میں اسی والی حدیث کو لایا گیا ہے کہ یہ بھی ایمان میں سے، یہ سچے مومن ہونے کی علامت ہے کہ انسان کفر پر واپس پلٹنے کو انتہائی ناگوار اور برا جانے۔ حدثنا سلیمان ابن حرب قال حدثنا شعبۃ عن قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما ومن احب عبدا لا يحبه الا اللہ ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ کما یکرہ ان یلقى فی النار۔ ہم سے بیان کیا سلیمان بن حرب نے، کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے، انہوں نے قتادہ سے اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا جس میں تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پائے گا، ایک تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو ان سب سے زیادہ ہو، یعنی سب سے زیادہ ہو، دوسرے کسی بندے سے خالص اللہ کے لیے دوستی رکھے، اور تیسرے پھر کفر میں داخل ہو جانا جب اللہ نے اس کو کفر سے چھڑا دیا، اتنا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالا جانا۔ تو یہ آسان سی حدیث ہے، اس میں کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب جانتے کہ ہمارے دل کے اندر یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے کبھی کہ واپس کبھی کفر کی طرف پلٹنے کا انسان سوچے یا اس کو کفر اچھا لگنے لگے، نہیں، بلکہ کفر اس کو اتنا ناگوار ہو کہ گویا کہ آگ میں ڈالے جانے کو جس طرح وہ ناپسند کرتا ہو، تبھی وہ سچا مومن ہو سکتا ہے۔ تو بھلا بتائیے کہ کفر کی باتوں سے بھلا ہمیں دلچسپی یا محبت ہو سکتی ہے؟ بھلا نہیں نا۔ ٹھیک ہے، بابو تفادل اہل الایمان فی الاعمال، 15 باب ہے، اہل ایمان کا اعمال کی رو سے ایک دوسرے سے افضل ہونا، یعنی ایمان میں اہل ایمان جو ہیں وہ عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے سے افضل ہوں گے، یعنی جس کا عمل جیسے ہوگا اس کا درجہ اتنا زیادہ بلند ہوگا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور عمل ساتھ ساتھ ہیں۔ ایمان تو ہو سکتا ہے سب کا ایک سا ہو، لیکن عمل کسی کا اور زیادہ بڑھ جائے تو لہذا اجر اس کو پھر اس کے عمل کے اعتبار سے ملے گا۔ اور ایمان بڑھتا بھی اسی وقت ہے جب انسان کے نیک کام بڑھتے ہیں، اور ایمان گھٹتا بھی اس وقت ہے جب انسان کے نیک کام کم ہو جاتے ہیں اور گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں۔ تو ایمان اور عمل دراصل ساتھ ساتھ ہے، لازم و ملزوم ہے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عمرو بن یحیٰ المازنی عن ابیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اہل الجنت الجنة واہل النار نار ثم يقول الله تعالى اخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة او الحيات شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل الم تر انها تخرج صفراء ملتوية قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير۔ ہم سے بیان کے اسماعیل بن ابی اویس نے کہا مجھ سے بیان کے امام مالک نے، وہ عمر بن یحیٰ مازنی سے اور وہ اپنے والد یحیٰ مازنی سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور وہ روایت کرتے ہیں، فرمایا بہشت والے بہشت میں اور دوزخ والے دوزخ میں چل دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لو، پھر ایسے لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے وہ جل کر کالے ہو گئے ہوں گے، پھر برسات کی نہر یا زندگی کی نہر میں ڈالے جائیں گے۔ امام مالک کو شک ہے، یعنی کس بات میں شک ہے؟ کہ پھر وہ برسات کی نہر یا زندگی کی نہر میں ڈالے جائیں گے، فی نہر الحیا او الحیات، اسی لیے انہوں نے یا تو یہ جملہ کہا نہر الحیا یا پھر الحیات، کہ وہ برسات کی نہر یا زندگی کی نہر میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ ان کو لفظ سننے میں ہو سکتا ہے تھوڑا شک ہو گیا ہو کہ نہر الحیا کہا گیا تھا یا حیات کہا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ جو راوی ہوتے تھے وہ یہ تک بیان کر دیا کرتے تھے کہ اگر ان سے سننے میں کوئی غلطی ہو جاتی یا ان کو شک پڑ جاتا کہ یہ لفظ سنا تھا یا یہ لفظ سنا تھا، تو وہ اس کو وہاں پر بتا دیا کرتے تھے۔ یہ ایمانداری اور امانت داری کی انتہا ہے، اور آپ کو یہ امانت داری اور یہ ایسی روایت آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی پوری زندگیاں لگا دی، اور اتنی احتیاط سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کوٹ کیا کہ ایک لفظ کی اس میں انہوں نے کوئی بے ایمانی نہیں کی۔ ایمانداری کے ساتھ اور امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ انہوں نے ایک ایک لفظ کو بیان کر دیا، اور جہاں کبھی شک ہوتا کہ یہ لفظ یہ تھا یا یہ وہ تھا تو وہ اس کو بھی بیان کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ، آج ہم کتنے ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں نا، ابھی آج ہی کی بات ہے، حالانکہ یہ حدیث اتنا سرکولیٹ ہو چکی ہے جو اتحیات کے بارے میں ہے، کہ یہ اتحیات کا جو مکالمہ ہے یہ معراج کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوا تھا، جبکہ یہ حدیث کے بارے میں بتا دیا جا چکا ہے کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے، یہ موضوع ہے، یہ من گھڑت بات ہے، لیکن اس کے بعد بھی باوجود بھی آج بھی لوگ اس کو سرکولیٹ کرتے ہیں۔ تو بغیر کسی تحقیق کے کوئی بات آگے نہیں بڑھانی چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا معاملہ ہے، اس میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ وہ حدیث یاد کر لیں کہ جس نے میری جانب جان بوجھ کر جھوٹ گھڑا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ بات ہم یاد رکھ لیں گے تو کبھی پھر غلط بات آگے نہیں پہنچائیں گے۔ تو امام مالک کو شک ہے کہ وہ اس طرح نئے سرے سے اگائیں گے جیسے دانا ندی کے کنارے اگاتا ہے، کیا تو نہیں دیکھتا کیسے زرد زرد لپٹا ہوا نکلتا ہے؟ وہب نے کہا، مجھ سے عمر بن یحییٰ نے یہ حدیث بیان کی، اس میں زندگی کی نہر کہی اور ایمان کے بدل خیر کا لفظ کہا، یعنی اسی حدیث کو عمر بن یحییٰ کسی اور سے بھی بیان کرتے ہیں، وہب سے جب انہوں نے بیان کیا عمر بن یحییٰ نے تو انہوں نے وہاں پر زندگی کی نہر کہی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ کی تحقیق ہو گئی، یعنی جو پیچھے امام مالک کو شک تھا کہ وہ زندگی کی نہر ہے یا یہ برسات کی نہر، تو زندگی کی نہر، ٹھیک ہے، اور ایمان جو اوپر لفظ آیا تھا کہ جن کے دل کے اندر ذرا سا بھی ایمان ہوگا ان سب کو وہاں سے نکال لیا جائے گا جہنم سے، جبکہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، تو انہوں نے وہاں ایمان کی بجائے خیر کا لفظ کہا، ٹھیک ہے، تو ایمان کو خیر سے بھی جوڑا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایمان کیا ہے دیکھا جائے تو خیر ہی ہے نا۔ تو بہرحال اس حدیث سے جو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی وہ یہ کہ جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوگا بہرحال وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا، جس نے شرک نہ کیا ہوگا بھلے ہی کتنے بھی اس نے گناہ کر چکے ہوں یا وہ کس قدر بھی گناہگار ہو، بہرحال اس کے ایمان کی بدولت اس کو آخر کار جہنم سے نکال دیا جائے گا، اس کو نہر حیات یعنی زندگی کی نہر میں ڈالا جائے گا جس سے وہ بالکل صاف و شفاف ہو جائے گا، یعنی جو جل کر کوئلہ ہو گیا تھا، اور پھر انسان اس طرح سے اگائیں گے جیسے دانا ندی کے کنارے اگاتا ہے، یعنی بالکل نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے، یعنی وہ جو ابھی جل کر کوئلہ ہو چکا تھا تو اب وہ کیا ہوگا کہ اس کو جب نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو وہ ایک پودے کی طرح اگ آئے گا، ایک انسان بن جائے گا جیسے کہ دانا اگ آتا ہے، پہلے وہ زرد ہوتا ہے اور پھر اس طرح سے یعنی وہ پودا بن جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ ایمان انسان کو کیسے فائدہ دے گا، اور ایمان ہی کی وجہ سے انسان جہنم سے بچے گا، تو آپ دیکھیں کہ ایمان کتنا بڑا ہمارے لیے ایک نعمت ہے کہیں، اور آج اللہ تعالی نے ہم کو بیٹھے بٹھائے اپنی ماؤں کی گود میں اسلام دے دیا، ہم پیدا ہوتے ہی ایمان کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں الحمدللہ، ہمیں کوئی چیز قربان نہیں کرنی پڑی، اللہ نہ کرے کبھی کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو جاتے، کبھی کسی کرسچن کے گھر میں پیدا ہو جاتے، آپ بتائیے کہ آج ہم کو یہ ایمان کی دولت ملتی یا ہم اس ایمان کی دولت سے سرفراز ہوتے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے اس ایمان کی فکر کی ہے کہ ہمارا یہ ایمان کتنا قیمتی ہے؟ ایک ڈائمنڈ اور ایک پرل سے بہت زیادہ، ایک ڈائمنڈ اور پرل کو تم کتنا اٹھا اٹھا کر اور مخملی غلافوں میں تھیلیوں میں لپیٹ کر اور اسے الماری کے بہت ہی اندر والے لاکرز میں رکھتے ہیں، کہ ہم بچانا چاہتے ہیں کہ یہ بہت قیمتی ہے پرل، یہ اصلی موتی ہے، یہ اصلی ہیرا ہے، لیکن کیا وہ اصلی ہیرا اور اصلی موتی کیا ایمان سے بڑھ کر ہے بھلا؟ نہیں نا، تو اس کی جیسی حفاظت کرتے ہیں ایسی اپنے ایمان کی حفاظت ہم کریں۔ ایمان قول و فعل اور عمل کا نام ہے، یعنی عمل اور قول کا نام ہے، صرف زبان سے اقرار کر دینا یا مسلمان گھروں میں پیدا ہو جانا یہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، اس ایمان کے لیے ضروری ہے کہ عمل بھی کرے انسان، یہ نہایت قیمتی ہے یہ ایمان، کیونکہ پہلی جو شرط ہے عمل کی قبولیت کی وہ ہے ایمان، ایمان کے ساتھ ہی عمل قابل قبول ہوں گے ورنہ ریجیکٹ کر دیے جائیں گے، اور پچھلی دفعہ ہم نے مثال پڑھی تھی آپ کو یاد ہوگا مدر ٹیریسا کی، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں سوشل ورکر، این جی اوز میں جو لوگ اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں سماجی خدمات کے لیے، اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنا ٹیلنٹ سب لگا دیا لیکن ایمان نہیں ہے تو ان کی وہ کوئی خدمات قابل قبول نہیں ہوں گی، اور ہمارے پاس تھوڑا سا ایمان بھی اگر ہوگا اور اس کے ذریعے سے اگر ہم تھوڑا سا بھی کام کرتے ہیں نیکی کا تو آپ دیکھیں وہ ہمارے لیے کتنا بڑا فائدہ مند ہوگا الحمدللہ۔ تو پھر ہوئی نا ایمان کی دولت سب سے زیادہ قیمتی جو انسان کو جہنم سے بچاتی ہے، تو یہ ایمان کے لیے سلامتی کے لیے پھر دعا کریں۔ اسی باب کی دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 22، حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن ابی امام بن سہل بن حنیف انہ سمع ابا سعید الخدری یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم رائت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص وعلیہم قمص منہا ما یبلغ السدی ومنہا ما دون ذلك وأريد علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين۔ بہت پیاری حدیث ہے، ہم سے بیان کے محمد بن عبید اللہ نے کہا، ہم سے بیان کے ابراہیم بن سعد نے، انہوں نے صالح سے، انہوں نے ابن شہاب سے، اور انہوں نے ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے، انہوں نے سنا ابو سعید خدری سے، وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں لوگوں کو دیکھا، وہ میرے سامنے لائے جاتے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، کرتے یعنی قمیص، بازوں کے کرتے چھاتیوں تک ہیں یعنی سینوں تک، اور بازوں کے اس سے بھی کم یعنی اس سے بھی چھوٹا کرتا ہے، اور عمر بن خطاب میرے سامنے لائے گئے، وہ ایسا کرتا پہنے ہیں جس کو سمیٹ رہے ہیں، یعنی وہ اتنا زیادہ نیچے ہے کہ ان کو سمیٹنا پڑ رہا ہے وہ کرتا۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی کیا تعبیر دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، دین۔ سبحان اللہ، کتنی خوشی ہوتی ہے پڑھ کر کے عمر رضی اللہ عنہ دین میں اتنا آگے تھے، اتنا آگے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو چیز دکھائی گئی اور اس سے انہوں نے جو چیز مراد لی، اس خواب کی تعبیر جو بتائی کہ لوگ آئے، کسی کے کرتے چھوٹے تھے، کسی کے بہت ہی چھوٹے تھے، اور اس کے مقابلے میں عمر رضی اللہ عنہ کا قمیص اتنا لمبا تھا، اتنا لمبا تھا کہ وہ سمیٹ رہے تھے۔ تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں، یعنی اس خواب کی کیا تعبیر بیان کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، دین، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کا دین، وہ اس قدر دین میں آگے تھے، اس قدر عمل میں آگے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کی شدت یا ایمان کی پختگی کی وجہ سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، اس سے عمر رضی اللہ عنہ کی دین میں ثابت قدمی، ایمان میں پختگی، عمل میں سب سے آگے رہنا، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں پر دراصل اس حدیث کو ایمان کے چیپٹر میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ایمان میں کس قدر آگے تھے، یہ ان کے عمل سے، ان کے اقوال سے پتہ چلتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا وہ بہت جلدی، یعنی جیسے ہی ان کو اسلام کے بارے میں کوئی پتہ چلتا کہ کوئی اسلام کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، تو فوراً ان کی تلوار نکل جاتی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ حکم کریں، میں اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ آپ ہمیشہ دیکھیں گے یہ بات، تو ان کی غیرت، یہ حمیت، یہ سب کس کے لیے تھی؟ یہ سب جاہلیت اور کفر کے خلاف اور ایمان کے حق میں تھی، یعنی ان کا غصہ، ان کی دشمنی، ان کی محبت سب اسلام کی خاطر ہو گیا تھا۔ اور اس لیے جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ جس نے یہ ساری چیزیں اللہ کی خاطر کر لی، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان کامل ایمان تھا، کیونکہ ان کی دوستی اور دشمنی صرف اور صرف دین کی خاطر ہوا کرتی تھی، اپنی ذاتی غرض کے لیے نہیں۔ تو بہرحال عمر رضی اللہ عنہ دین میں سب سے آگے تھے، اور یہ ہم ان کی پوری زندگی سے دیکھتے ہیں اور ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے، اور اس کے لیے پھر ہم کو عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت جاننا ضروری ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی کوئی بک اگر آپ کو ملتی ہے سیرت پر، تو ضرور اس کا مطالعہ کریں، تو اس سے آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ دین میں سب سے آگے تھے، اور ان کی زندگی تک ہم دیکھتے ہیں کہ فتنے پروان نہیں چڑھے۔ جیسی ان کی شہادت ہوئی، اس کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ آگے وہ بھی حدیث ہم پڑھیں گے باب فتنوں کے دور میں، کہ عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دروازہ کہا گیا ہے، یعنی فتنوں سے رکاوٹ کا دروازہ، اور اللہ کے رسول نے یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی کہ وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ فتنے اس طرح سے داخل ہوں گے کہ پھر وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا، اور وہ دروازہ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کھلے گا۔ یعنی فتنے در آئیں گے مسلمانوں کی کمیونٹی میں، فتنے بارش کی طرح برسنے لگیں گے عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، اور واقعی میں ایسے ہی ہوا۔ تو کتنے مضبوط تھے وہ دیکھا جائے تو دین اسلام کے لیے، کہ ان کی وجہ سے فتنے رکے ہوئے تھے الحمدللہ۔ ہر کوئی ان سے گھبراتا تھا، کہا جاتا کہ لوگ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے تھے، اتنا رعب تھا ان کا، اور یہ رعب کس بنا پر؟ ایک ایمان کی بنا پر۔ اسی طرح سے جو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں، حالانکہ وہ بہت ذہین تھے، لیکن وہ خود ڈرتے تھے اور کانپتے تھے عمر رضی اللہ عنہ سے، کہ جب انہوں نے ان کے بیٹے کے بارے میں کہا کہ اچھا یہ بڑے باپ کا بیٹا ہے اور اس کو یہیں سزا دو سب کے سامنے اور کوڑے لگاؤ، تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کچھ نہ کہہ سکے عمر رضی اللہ عنہ کے آگے۔ یہ ان کی اسلام کے لیے وارفتگی، ان کی حمیت، یہ سب اسلام کے لیے تھی، کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا۔ جو جتنا ایمان میں مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی دین اسلام کے لیے خیر خواہ ہوگا، اور اتنا ہی وہ عمل میں بھی آگے ہوگا کہ اس کو دیکھ کر لوگ سیکھیں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پلیز کوشش کریے کہ پڑھیے، جو تین دن کی ابھی چھٹی آئے گی آپ کی، فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے، اس میں کوشش کریں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ وہ دین میں اور ایمان میں کیوں آگے تھے اور کیوں ان کی کمی اتنی نیچے تک آ رہی تھی کہ جسے ان کو سمیٹنا پڑ رہا تھا، یعنی دین میں کیوں اتنے آگے تھے وہ، تو کیا خاص بات اور کیا خوبیاں تھیں ان کے اندر تاکہ ہم بھی وہ اپنائیں، تاکہ ہمارا بھی قمیص جو دین والا قمیص ہے وہ نیچے ڈھلکتا رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ کہ ہم بھی صحابہ کرام کی سیرت کو اپنا سکیں اور اپنے ایمان کو بڑھا سکیں اور اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.